إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورة المعارج کی کچھ آیتیں ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ان الانسان خلق هلوعا یقیناً انسان کم حوصلہ اور کم ہمت پیدا کیا گیا ہے اذا مسه الشر جزوعا جب اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے واذا مسه الخير منوعا اور زندگی میں اسے جب خیر ملتا ہے بھلائی ملتی ہے تو بخیل اور حریص بن جاتا ہے الا المصلین اس کیفیت سے محفوظ رہنے والے لوگ کون ہیں کہا صرف نمازی اس سے محفوظ ہیں الذين هم على صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اور دوام برتتے ہیں ہمیشگی کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم جن کے مال میں مقررہ حق ہوتا ہے للسائل والمحروم مانگنے والوں کے لیے بھی نہ مانگنے والوں کے لیے بھی والذین یصدقون بیوم الدین اور جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں حضرات یہ جو آیتیں سورة المعارج کی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی کئی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے تقریباً اگر آپ دیکھیں گے سورة المعارج پڑھیں گے پورا ایک صفحہ کہ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں مصیبتوں میں وہ بے صبرے نہیں ہوتے خیر حاصل ہوتا ہے تو بخیلی نہیں کرتے اور ان کے مال میں دوسروں کا مقررہ حق ہوتا ہے، غریب کو دینے والے ہوتے ہیں، رشتہ دار کو دینے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی عزت و آبرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سچی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، امانتوں کا لحاظ رکھنے والے، ایک طویل سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنانہ صفات کا یہاں جو تذکرہ فرمایا تو یہاں غور طلب بات یہ ہے، پہلی صفت نماز اور آخری صفت نماز۔ مومن کی صفات کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں شروع کیا، اِلَّا الْمُصَلِّينَ کہہ کر پہلی صفت کہا نماز، مومن کی پہلی صفت نماز ہے، اور پھر جی ان صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے جب صفات کو ختم کیا تو نماز پہ ختم کیا، کہا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مومن کی زندگی میں بہت ساری صفات ہوتی ہیں، بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، لیکن مومن کی بنیادی پہچان جو ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے۔ کسی بھی مومن کی پہچان نماز سے ہے، کسی بھی مسلمان کی پہچان نماز سے ہے، کسی بھی موحد کی پہچان نماز سے ہے۔ نماز ایک مسلمان کی زندگی کا اہم ترین وظیفہ اور مشغلہ ہے۔ حضرات، دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں بارہا کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہوئی تمام شریعتوں میں نماز کا حکم دیا، نماز کی تعلیم دی۔ سورۃ الانبیاء جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی جانب ہم نے وحی کی بھلے کاموں کے کرنے کی، برے کاموں سے رکنے کی، نماز کے قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی۔ مطلب یہ ہوا نماز اور زکوٰۃ، نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دو ایسے ارکان ہیں، یہ دو ایسی عبادتیں ہیں، پچھلی تمام شریعتوں میں اس کا حکم رہا۔ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر برگزیدہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کی جن خصوصیات کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے اس میں نماز ایک نمایاں عبادت کی حیثیت سے نظر آتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا تو ان کی اس دعا کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگارا مجھے نمازی بنا دے، میری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے، اور رب پروردگارا میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی تو یہ کہہ کے کہ وکان یامر اهله بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربه مرضیا، اسماعیل ایسے تھے کہ اپنے سارے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں سے نماز کا اہتمام کرواتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کو قائم کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بچپن میں معجزانہ طور پر بات چیت کی، گفتگو کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کہیں، کہا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے میری شخصیت کو بڑی بابرکت بنایا ہے چاہے میں جہاں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، دیکھو ماں کی گود میں معجزانہ طور پہ بات کر رہے ہیں اور نماز کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ اس طرح آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے جس کردار کو قرآن مجید بالکل نمایاں کر کے پیش کرتا ہے اس میں نماز کا خاص طور پہ تذکرہ آپ کو نظر آئے گا۔ حضرات، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جب تاج نبوت رکھا گیا، آپ نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، تو نبی بنائے جانے کے بعد، نبوت کی نعمت سے نوازے جانے کے بعد سب سے پہلا جو عملی حکم آپ کو دیا گیا وہ نماز ہے۔
شریعت کے بہت سارے حکامات تھے، شریعت کی بہت ساری تعلیمات تھیں، لیکن رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو نبی بنانے کے بعد، تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھنے کے بعد، سب سے پہلا عملی حکم جو دیا وہ نماز کا تھا۔ جب آسمان سے وحی آئی، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومن قص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کملی والے پیغمبر، رات میں نماز پڑھیے، آدھی رات پڑھیے، یا اس سے زیادہ پڑھیے، یا اس سے کم پڑھیے، برحال نماز پڑھیے۔ دیکھو کہ نبوت کے آغاز میں سب سے پہلا عملی حکم پیارے نبی کو نماز کا دیا گیا۔ اور نبوت و رسالت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو بڑی بڑی بشارتیں سنائیں تو نماز کی حالت میں سنائیں۔ جب نبی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب پیغمبر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب اللہ کے آگے پیغمبر کھڑا ہوتا ہے، جب اللہ کے آگے پیغمبر جھکا ہوتا ہے، جب اللہ کے آگے پیغمبر سجدے کر رہا ہوتا ہے، پیغمبروں کو بڑی بڑی بشارتیں، بڑی بڑی خوشخبریاں نماز میں سنائی گئیں۔ یہ زکریا علیہ السلام ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، بڑی دعائیں اللہ سے انہوں نے کی ہیں، اللہ سے اولاد کو مانگا ہے، انہیں امید بھی ہے کہ وہ ناکام نہیں ہوں گے، وہ نامراد نہیں ہوں گے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی بشارت ملی تو کب ملی جانتے ہیں؟ بڑھاپے میں اولاد کی بشارت ملی تو قرآن کہتا ہے نماز کی حالت میں ملی۔ زکریا علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں آسمان سے فرشتے آئے اور فرشتے زکریا علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، ہم کلام ہوئے اور کہا کہ خوش ہو جا، تمہاری دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ تیسرا پارہ پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ زکریا علیہ السلام اپنے مصلی محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ حالت نماز میں فرشتوں نے آواز دی، کہا کہ ان اللہ يبشرك بيحيى، کہا کہ یحییٰ کی بشارت قبول کرو، یحییٰ نام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنے والا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت یحییٰ جو اولاد ہونے والی تھی، ان کی کئی صفات کا تذکرہ۔ دیکھو کہ اولاد کی بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت کا انتخاب فرمایا اور زکریا علیہ السلام کو نماز کی حالت میں اولاد کی خوشخبری دی گئی۔ خود ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار ہوا، حقیقی دیدار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کو کرایا گیا، کب؟ نماز کی حالت میں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نماز میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونگ طاری ہوئی اور اسی اونگ میں، اسی نماز کی حالت میں خواب دیکھنے لگے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ کو ہوا۔ اور نہ صرف دیدار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور گفتگو کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا، اور اسی گفتگو میں، اسی نماز کی حالت میں، اسی خواب میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہ دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک وحب کل عمل یقربنی لحبک۔ کیا پیاری دعا اللہ نے اسی خواب میں، اسی گفتگو میں سکھائی۔ کہا کہ محمد یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین اے اللہ میں تجھ سے غریبوں کی محبت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک تیرے ان بندوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب کل عمل یقربنی الی حبک اور اے اللہ ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو عمل کے تجھے پسند ہو اور مجھے تجھ سے قریب کرنے والا ہو۔ یہ پیاری سی دعا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اسی گفتگو میں سکھائی اور یہ مانگنے کی بات تعلیم اللہ نے اسی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو حضرات دیکھیے، نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ بحالت نماز انبیاء اور رسول اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بشارتیں سنائی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. مومن کبھی نماز کو ثقیل نہیں سمجھتا, مومن کبھی نماز کو بوجھل نہیں سمجھتا, مومن کبھی نماز سے تکلیف محسوس نہیں کرتا. مومن جب نماز کے لیے قدم بڑھاتا ہے خوشی خوشی اس کے قدم بڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہو کے اسے روحانی سکون ملتا ہے, روحانی اطمینان ملتا ہے, اور نماز سے اس کا یہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے, نماز سے اس کا یہ جو قلبی لگاؤ ہوتا ہے, نماز سے اس کا یہ جو قلبی شغف ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے. دنیا تو دنیا, آنکھ بند ہو جانے کے بعد قبر کی زندگی میں, برزخ کی زندگی میں بھی مومن کا نماز سے رشتہ باقی رہتا ہے. پیارے نبی نے اسراء و معراج کے حوالے سے فرمایا کہ اسراء و معراج کی رات میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر پیارے نبی نے فرمایا ایک عام مومن کے سلسلے میں جو نمازی ہوتا ہے, نماز سے جس کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے, کہ قبر میں ایک مومن کے سامنے منظر پیش کیا جاتا ہے. کیا منظر؟ کہ سورج ڈوب رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, اور مومن جو سویا رہے گا قبر میں وہ جاگے گا, آنکھ کھلے گی, دیکھے گا سورج ڈوب رہا ہے, اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ بیٹھے گا, کہے گا کہ اچھا سورج ڈوب رہا ہے, میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, مجھے نماز پڑھنے دو, دعونی اصلی, مجھے نماز پڑھنے دو. کیا بڑی بات ہے, کیا خوش نصیبی کی بات ہے, کیا سعادت مندی کی بات ہے, نماز سے کیسا قلبی لگاؤ ہے. یہ دنیا عالم تکلیف ہے, نماز کا انسان یہاں مکلف ہے, لیکن نماز سے ایسا قلبی تعلق ہے, عالم تکلیف سے باہر چلا گیا, عالم برزخ میں, عالم جزا میں پہنچ گیا, لیکن وہاں بھی نماز سے اس کا یہ قلبی تعلق, نماز سے اس کا یہ رشتہ باقی ہے. حضرات, نماز اظہار بندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, نماز اظہار بندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انسان اپنی بندگی کا اقرار اور اعتراف جس عبادت میں سب سے زیادہ کرتا ہے وہ عبادت نماز ہے. نماز ایسے ارکان پہ مشتمل ہے, نماز ایسی حیاتوں پہ مشتمل ہے, نماز ایسی حالتوں پہ مشتمل ہے جس میں, جس کے ذرے ذرے میں عاجزی ہے, انکساری ہے, گریوزاری ہے, تضرع اللہ ہے, انابت اللہ ہے, اپنی بندگی کا احساس ہے, اپنی کم مائگی کا احساس ہے, اور رب العالمین کے سامنے وہ جھک کر اقرار کرتا ہے. وہ قیام کی حالت, وہ رکوع کی حالت, اور وہ سجدے کی آیت. سوچو, قیام یہ عاجزی کا قیام ہے, یہ انکساری کا قیام ہے. وقوموا للہ قانتین, وقوموا للہ قانتین, اللہ نے کہا اللہ کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ, ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, یہ ادب کا قیام ہے, یہ خاموشی کا قیام ہے. اسی لیے یہ قیام غیر اللہ کے لیے حرام قرار پایا, غیر اللہ کے لیے حرام قرار پایا. وہ کوئی حکمران ہو, وہ کوئی بادشاہ ہو, کوئی چاہے کہ میرے سامنے نہ بیٹھے, لوگ میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے رہیں, یہ قیام عبادت ہے, اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے. اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار, جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہیں, ایسے شخص کو چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے. یہ قیام صرف اللہ کا حق ہے. کسی حکمران, کسی تاجدار, کسی بادشاہ, کسی نظام, کسی قانون کا نہیں ہے. یہ قیام بندگی ہے, یہ قیام عبادت ہے, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. دن میں پانچ وقت ہم اللہ کے سامنے قیام کر کے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, ہم رکوع کرتے ہیں. کیسی عاجزی ہے, کیسی انکساری ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ نے کہا ورکعوا مع الراکعین, ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ عاجزی, یہ جھکاؤ. پیارے نبی رکوع میں دعا کرتے تھے خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی, اے اللہ میری سماعت تیرے آگے جھک چکی, میری بصارت تیرے آگے جھک چکی, میرا دماغ تیرے آگے جھک چکا, میری ہڈیاں تیرے آگے جھک چکی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت رکوع یہ دعا پڑھتے تھے. اور سجدے کی تو کیا بات کہیں, سجدے کی تو کیا بات کہیں. اللہ اور بندے کے درمیان سب سے زیادہ جو قربتیں ہوتی ہیں یہ حالت سجدہ میں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وسجد واقترب, وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ، سجدہ کیجئے رب سے، قریب ہو جائیے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا سجدے میں اپنی مرادیں مانگ لو، اپنی آرزوئیں مانگ لو، اپنی دعائیں کر لو، عین ممکن ہے کہ تمہاری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ سجدے کی یہ عبادت اتنی اہم عبادت ہے، اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ روز حشر بھی اسی عبادت کا حکم ہوگا، روز حشر بھی اسی عبادت کا حکم ہوگا، روز حشر بھی رب العالمین اپنے بندوں سے اپنے لیے سجدہ کروائے گا۔ اور یاد رہے، دنیا میں جو سجدے سے بھاگتے رہے، جو دنیا میں نمازوں سے دور رہے، جو دنیا میں اللہ کے آگے نہ جھکتے رہے، حشر کے دن سجدے سے محروم رہیں گے، ان کی پیٹھیں جھک نہ پائیں گی، ان کی کمریں مڑ نہ پائیں گی۔ حشر کے دن کا سجدہ صرف انہی کا مقدر ہے، انہی کا نصیب ہے جو دنیا میں سجدے کرتے رہے، جو دنیا میں جھکتے رہے، جو مسجدوں میں حاضری دیتے رہے، جو نمازوں کا اہتمام کرتے رہے۔ بے نمازیوں سے یہ سجدہ نہ ہوگا اور بے دینوں سے یہ سجدہ نہ ہوگا، چاہے جائے کہ کافر و مشرک سے یہ سجدہ ہو۔ اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جب اللہ تبارک تعالی اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور خلائق کو، مخلوق کو حکم ہوگا کہ رب العالمین کے آگے سجدے میں گر جاؤ، تو جو لوگ بے نمازی رہے، بے دین رہے، سجدوں سے جن کی پیشانیاں محروم رہی، وہ جھکنا چاہیں گے پر ان سے جھکا نہ جائے گا، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے پھر پر ان سے سجدہ نہ ہو پائے گا، وہ تڑپ جائیں گے پر وہ سجدہ اس دن نہ ہوگا۔ حشر کی عدالت کا سجدہ، حشر کے میدان کا سجدہ، یہ انہی کا نصیب ہے، یہ انہی کا مقدر ہے جو دنیا میں نماز کو دل سے لگائے رہے، جو دنیا میں نمازی رہے، جو دنیا میں دن میں پانچ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حاضری دیتے رہے۔ حضرات، نماز تعلق باللہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیثوں میں کہا گیا نماز یہ حقیقت میں مناجات، مناجات کسے وہ سرگوشی، کہا کہ نماز حقیقت میں اللہ سے سرگوشی ہے۔ آپ سرگوشی کس سے کرتے ہیں؟ جس سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے، جو ہمارا اپنا ہوتا ہے، جو ہم جس سے ہم بہت قریب ہوتے ہیں، جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنا رازدار سمجھتے ہیں، سرگوشی اسی سے کرتے ہیں۔ کبھی کسی دشمن سے ہم سرگوشی نہیں کرتے، کبھی ہم سے جلنے والے سے ہم سرگوشی نہیں کرتے۔ زندگی میں سرگوشی اس سے کرتے ہیں جسے ہم نے دل میں بسایا ہوتا ہے، کان میں آہستہ سے بات کرنا، راز کی بات کرنا۔ نماز کو اس لیے حدیثوں میں کہا گیا مناجات، نماز یہ مناجات ہے، رب العالمین سے بندہ سرگوشی کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ادھر ادھر توجہ نہ کرو، قبلے کی سمت نہ تھوکو، اور یہ نہ بھولو کہ تم رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہو۔ یہ نماز بندے کو رب العالمین سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے۔ نماز حقیقت میں رب العالمین سے گفتگو ہے، رب العالمین سے بات چیت ہے۔ بندہ کچھ کہتا ہے اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولی عبدی ما سأل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی۔ بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا عہد و پیمان ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان کا وعدہ ہے۔ اس طرح سے میرے بھائی، رب العالمین سے یہ گفتگو ہے، یہ بات چیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے۔ اور حضرات، یہ جہاں مناجات ہے، جہاں یہ اللہ سے کلام ہے، ہم کلام ہونا ہے، وہیں نماز سب سے بڑھ کر اس کی حیثیت دعا کی ہے، نماز کی حیثیت دعا کی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سے سلام پھیرنے تک بندہ اتنی دعائیں کرتا ہے، اتنی مرادیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، سجدے میں، التحیات میں، اور پھر بہت سارے ارکان ادا کرتے ہوئے نماز میں وہ دعائیں کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو اسلام نے اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ جس کی زندگی میں نماز ہو، اس کی زندگی زیادہ استقامت پہ اس چلتی رہتی ہے، جس کی زندگی میں نماز ہو اس کی زندگی صحیح ڈگر پہ چلتی رہتی ہے، اور جس کی زندگی میں نماز نہ ہو وہ گمراہی میں کہاں تک جائے گا اور کتنی دور تک جائے گا کہا نہیں جا سکتا۔ قرآن نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پیغمبروں کے بعد ایسی نسلیں آئیں، ایسی قومیں آئیں، ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دی، اور جب نماز ضائع ہوئی تو واتبعوا الشهوات، شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ پتہ چلا اس آیت سے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ نفس کی غلامی میں مبتلا ہوگا، جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہوگا، جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ اپنے نفس کا پجاری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی زندگی میں نماز ہو وہ خواہشات کا مقابلہ کرے گا، وہ شہوتوں کا مقابلہ کرے گا، وہ نفسانی رغبتوں کا مقابلہ کرے گا۔ نماز ہمیں وہ حوصلہ دیتی ہے، وہ ہمت دیتی ہے کہ زندگی کی ناجائز خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نماز سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو کتاب آپ کی جانب نازل ہو رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پتہ چلا میرے بھائی، شہوتوں اور نفس کی غلامی سے بچانے والی عبادت ہے نماز۔ اگر آج ہم نفس کے پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں، بے لگام خواہشات کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے، تو مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں خلل ہے، کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں فرق ہے۔ شریعت میں دیکھیے ہر اہم موقع پر نماز کی تعلیم دی گئی، نماز کی تلقین کی گئی۔ ایک مومن کے دن کا آغاز نماز سے ہوتا ہے اور دن کا خاتمہ نماز سے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر دن شروع ہوتا ہے نماز سے، ختم ہوتا ہے نماز سے۔ دن شروع ہوتا ہے فجر سے اور ختم ہوتا ہے عشاء سے۔ مومن کی زندگی کا ہر دن نماز سے شروع ہو کے نماز پہ ختم ہوتا ہے۔ مومن ایک مسلمان شادی کرتا ہے، ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، میاں بیوی کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ شریعت کہتی ہے میاں بیوی سے پہلے نماز پڑھو، پہلے نماز پڑھو۔ سنت ہے، مستحب ہے، مسنون ہے کہ شادی کے بعد باقاعدہ زندگی شروع کرنے سے پہلے میاں بیوی نماز پڑھیں پہلے دو رکعت، مسنون ہے۔ تو نئی زندگی کا آغاز بھی نماز سے، اور شریعت کہتی ہے زندگی کی ہر مشکل میں نماز سے مدد حاصل کرو۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، پیارے نبی کے سامنے زندگی میں جب کبھی کوئی اہم مسئلہ آتا، کوئی اہم معاملہ آتا، فزع الی الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف لپکتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، شریعت کا حکم ہے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ صبر سے کرو، نماز سے کرو۔ نماز وہ حوصلہ دیتی ہے، نماز وہ ہمت دیتی ہے جس سے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ ہو سکے۔ اور پھر اللہ شریعت نے یہ بھی کہا تمہاری زندگی کا ہر معاملہ، تمہاری زندگی کا ہر معاملہ نماز سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اہم معاملہ ہو زندگی کا، صلاۃ الاستخارہ ضرور پڑھ لینا۔ صلاۃ الاستخارہ کی تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی اہم معاملہ طے کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے استخارہ کی دعا کرو، اور استخارہ کی دعا کر کے جو قدم بڑھانا ہے بڑھاؤ اور جو کام کرنا ہے کرو۔ تو ہماری زندگی کے ہر اہم معاملے کو نماز سے جوڑا گیا، ہماری زندگی کی ہر مشکل کو نماز سے جوڑا گیا، اس لیے کہ نماز میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرات، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد تو بے نمازیوں کی ہے، جو نماز کو سرے سے آتے ہی نہیں۔ بڑی تعداد ہے، تھوڑی بہت نہیں، بڑی تعداد۔ اور جو پڑھنے والے ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ دن میں تین وقت کی نماز پڑھ لی تو دو وقت کی چھوڑ دی، چار وقت کی پڑھ لی تو پانچویں چھوڑ دی، ایک وقت کی پڑھ لی تو چار نمازیں چھوڑ دی۔ ہوا یہ کہ زندگی کی مشغولیتیں ہمارے نزدیک نماز سے زیادہ اہم ہو گئیں، زندگی کے کام ہمارے نزدیک نماز سے زیادہ اہم ہو گئے۔ یاد رکھو کہ یہ مومنانہ کردار نہیں، نماز کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، محاسبہ کرو اپنی ذات کا، اپنے آپ کا۔ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی نماز کے سلسلے میں، جو کوتاہیاں ہو رہی نماز کے سلسلے میں، ہم جان بوجھ کے بھی غلطی کر رہے ہوں گے، انجانے میں بھی ہم سے نماز میں غلطیاں ہو رہی ہوں گی۔ اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ کی جانب رجوع کرو، اور یاد رکھو زندگی کی کوئی مشغولیت ایسی نہیں جو نماز سے زیادہ اہم ہو، زندگی کی کوئی مصروفیت ایسی نہیں جو نماز سے زیادہ اہم ہو، زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں جو نماز سے زیادہ اہم ہو. نماز پڑھنی ہے وقت میں پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے وقت میں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور جماعت کے ساتھ ورکعوا مع الراکعین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے، جماعت کے اہتمام کے ساتھ وقت کی پابندی. دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے، جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، دشمن سامنے ہے، ایسے وقت بھی نماز معاف نہیں کی گئی، ایسے وقت بھی معاف نہیں کی گئی نماز. دشمن سامنے کھڑا ہے، حملہ کرنے کی تیاری میں ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کب مسلمان غافل ہوں گے اور مسلمانوں پہ حملہ کریں. شریعت کہتی ہے تب بھی نماز معاف نہیں، پڑھنا ہی ہے اور وقت میں پڑھنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی، صلاۃ الخوف پڑھو، نماز کی کچھ صفت بدل دی، رکعت کی تعداد بدل گئی، خوف کی نماز. دشمن اگر سامنے ہے، آپ کو ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، رکعت کی تعداد میں اللہ نے چھوٹ دی ہے، نماز کی صفت میں اللہ نے چھوٹ دی ہے، مگر کہا کہ نماز تو پڑھنی ہے آپ کو. اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا، جنگ جاری ہے، میدان جنگ میں ہے، میدان جنگ میں بھی اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے، سواریوں پہ بیٹھ کے چلتے پھرتے میدان جنگ میں نماز جو ہے چھوڑا نہیں کرتے تھے، پابندی سے پڑھا کرتے تھے. آج ضرورت ہے میرے بھائی ہم نماز کی فرضیت اور اہمیت کا احساس کریں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں کچھ نمازیں فرض کیں وہیں کچھ نمازیں سنت موقعہ قرار دیں، وہیں کچھ نمازیں بطور نفل مشروع قرار دیں، تاکہ ہمارے فرائض. فرض وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے پہ عذاب ہے، جس کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، فرض اس کو کہتے ہیں. سنت موقعہ جس کا چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہے، عتاب کا مستحق ہے. اور نفل وہ نماز ہے کہ انسان اگر نہ پڑھے تو نہ کوئی عقاب ہے نہ کوئی ملامت ہے، لیکن پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ فرائض میں ہم سے جیسی ادائیگی ہونی چاہیے، اس کے خشوع خضوع میں، اس کے سنن میں، اس کے آداب میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، تو رب العالمین نے اس کے تدارک کے لیے سنتیں اور نوافل مشروع قرار دیں. ہمارے فرائض میں پائی جانے والی کمیاں اور کوتاہیاں رب العالمین سنن و نوافل سے ان کی بھرپائی کر دیتا ہے. اس لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ، نوافل کے اہتمام کے ساتھ زندگی میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. روز قیامت حساب شروع ہوگا نماز سے، حساب و کتاب شروع ہوگا نماز سے. جس کی نماز درست اس کا حساب کامیاب، اور جس کی نماز صحیح نہیں اس کا حساب ناکام. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، رمضان ختم ہوا ہے، رمضان ختم ہوا ہے، رمضان میں نما مسجدیں بھری رہتی ہیں، آباد رہتی ہیں، لیکن ہر سال کا یہ منظر ہے، رمضان جیسے ہی رخصت ہوا، رمضان کے ساتھ ہماری عبادتیں رخصت ہو گئیں، رمضان کے ساتھ ہماری نمازیں رخصت ہو گئیں، مسجدیں ویران ہو گئیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، شعبان میں جو صورتحال تھی شوال میں پھر وہی لوٹ آ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارادہ کرو، عزم کرو کہ نمازی بنو گے، اور نماز کے سلسلے میں جو غفلتیں ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں ان غفلتوں کی اصلاح ہم کریں گے. عزم کرو، ارادہ کرو. عزم اور ارادہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی شامل حال ہوگی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو زندگی کی آخری سانس تک نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات ایک ضروری اعلان مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا و گوا اور دوسرے کئی اداروں کو، حکومت کے قانونی اداروں سے یہ سرکولر آیا ہے کہ نصیحت کی جائے خاص کر نوجوانوں کو کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، خصوصاً واٹس ایپ کا جو استعمال ہے، اس کے استعمال میں نوجوان نسل بہت زیادہ بے احتیاطی کی شکار ہے، غیر محتاط استعمال. جو بھی ایس ایم ایس آتا ہے سوچے سمجھے بغیر اس کو فارورڈ کر دینا، خصوصاً ایسے میسیجز جس سے منافرت کا ماحول بنتا ہو، ہندو مسلم فرقہ وارانہ اپنا فسادات کا ماحول بنتا ہو، معاشرے کا امن بگڑتا ہو، ایسے میسیجز کو ہرگز فارورڈ نہ کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حکومتی سطح پر اس کے لیے قانونی سزائیں تجویز ہوئی ہیں، نوجوانوں سے اپیل کی جاتی ہے. صوبائی جمعیت الحدیث نے اس سلسلے میں باقاعدہ پمفلیٹ شائع کیے ہیں. آپ نوجوان، آپ سب احتیاط کریں، کوئی بھی ایس ایم ایس ہو بغیر تحقیق کے، بغیر معلوم کیے،
آپ فارورڈ نہ کریں، اور خصوصاً دیکھیں ہم جس اس ایم ایس کو فارورڈ کرنے جا رہے ہیں کہیں اس سے امن میں کسی قسم کا خلل تو نہیں ہوتا، اور ہندو مسلم منافرت کا کہیں ماحول تو نہیں پیدا ہوتا، کہیں ہم کسی فساد کے ذمہ دار نہ ہو جائیں، کسی فتنے کے ذمہ دار نہ ہو جائیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو ایسے فتنوں سے زندگی میں جو صرف ظالموں کو لاحق نہیں ہوتے، ظالم کوئی اور ہوتا ہے اور خمیازہ کسی اور کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہم زندگی میں ایسے فتنوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ محتاط استعمال کریں، ایسا استعمال کریں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ رب العالمین ہم سب کو وقت کے اور زمانے کے ہر چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم۔